وجہ کہ میرے بھائی مجلس کے استاد حضرت مولانا شبلی نعمانی جو تھے ان سے عقیدہ کے جو تعلق تھا، ان سے جو کچھ سیکھا تھا، اس کا اظہار حیات شبلی میں کیا جو 1943 میں لکھی گئی، جو مولانا تھا مطالعہ سے بیعت کے بعد کی ہے، اور اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں اپنے استاد کے احسانات سے مبرا نہیں ہو سکتا. لکھا کہ انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا، اور لکھا کہ سب سے بڑا احسان مجھ پر یہ کیا کہ جس دربار میں وہ سب سے آخر میں پہنچے، مجھے اس دربار میں سب سے پہلے پہنچایا. یعنی سیرت النبی کی تعریف. تو یہ قصہ طریقہ تھا، جب مولانا شبلی کا انتقال ہو گیا تو اس پر ظاہر ہے کہ جذبات غفور کا جو عالم تھا وہ اس کا اندازہ آپ لوگ نہیں کر سکتے اس زمانے کے لحاظ سے. اس کا تو بہت لمبا نوحہ تھا، مگر اس کے دو شعر جو ہے وہ آپ پہ کر لیں تاکہ اس کے لیے کہ میں اس کا موازنہ کروں گا اس وقت جب محمد پانچم طرح کے انتقال کے بعد جو نوحہ لکھا تھا اس کا کیا تھا. لکھا کہ وائے ناکامی ہمارا قافلہ اب لٹ گیا، کیا فریب صبر کھائے غم نصیب دلفگار. اس پر جو چیز قابل توجہ ہے وہ فریب صبر ہے، کہ یہ دیکھیے کہ اصلاح سے پہلے کی حالت کیا ہوتی ہے، اصلاح کے بعد حالت کیا بدلتی ہے. اس میں ذکر کیا ہے کہ کیا فریب صبر کھائے غم نصیب دلفگار، جس کی دولت لٹ گئی کب اس کو دل پر اختیار. تیرے اوراق پریشاں کس طرح ترتیب دوں، کچھ طریقے نقد سکھلا کچھ بتا انداز کار. کون اب بتلائے مجھ کو طرز اعجاز بیان، کون پھونکے اب میرے بے جان سے فکر میں جان. کس کے نامے کا بناؤں اب میں عنوان خطاب، سیدی مولائی استادی غزالی و زمان. آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو نوحہ تھا کتنا دردناک تھا، کہ آخر زمانے میں بھی جب کبھی وہ نظر سے گزرتا تھا تو آپ دیدہ ہو جائے کرتے تھے. ابھی یہ سلسلہ اس کو ذہن میں رکھیے آپ ان سے عقیدت کا، اور اس زمانے میں نظرت علماء تصوف اور ان تمام چیزوں سے زیادہ نہ واقف تھے نہ اس کا شوق تھا، اور یہ کہ دیوبند اور علی گڑھ کے درمیان کی جو تطبیق تھی اس میں دینی اور عصری علوم کو حاصل کرنا، عربی کا اسی زمانے میں داخل کر دیا گیا. میں جب درجہ اول میں داخل ہوا تو درجہ اولین میں مجھے عربی پڑھانا شروع کر دی گئی اور بولنا سکھانا شروع کر دیا گیا. تو وہاں کا مابعد امتیاز ایک چیز تھی. تو اس کے بعد جو میں نے جس خط تک کا اشارہ کیا ہے 1929-1930 میں، تو یہ مقابلہ کا سلسلہ چل چکا تھا، مگر ملاقات ابھی تک تھانے میں تو ایسے نہیں ہوئی تھی، مگر عقیدت بڑھتی چلی جا رہی تھی. مگر اس درمیان میں ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ یہ پیش آیا کہ 1936 میں مولانا شبلی پر تکفیر کا ایک فتویٰ جاری ہوا تھا. مولانا حمید الفراہی جو مفسر تھے اور نظم آیات اور ربط آیات پر ان کا بہت سے رسالے ہیں، بہت سی کتابیں ہیں اور بڑا قرآن ذوق تھا، ان کی تکفیر شائع کر دی تھی، اور اس فتویٰ کفر پر مولانا تھانہ متر لے کے بھی دستخط تھے. اور مولانا مائز علی آبادی کو ہمارے والد نے لکھا، باوجود کے اس کے جو شفقت حضرت مولانا تھانہ متر کو مجھ پر ہے، بس کیوں نے دریا فرما لیا کہ اصل حقیقت کیا ہے. پھر فرمایا کہ مجھے مولانا شبلی کے تکفیر کا اتنا غم نہیں، اس لیے کہ کون متکلم اسلام کا ہے جس کو کفر کو فتوا نہ لگا ہو، لیکن مجھے غم اگر ہے تو مولانا حمید الفراہی کے کفر تکفیر کا ہے. کسی نے شائع کر دیا تھا ان کے مصوبات بغیر دیکھے ہوئے، اور اسی طرح سے مولانا شبلی کے جو علم الکلام ہے، اس کے جو فلاسفہ قدیمہ کے جو عقائد ہیں وہ بیان کیے تھے، کسی نے ان کے طرف منسوخ کر کے یہ استفتہ بھیج دیا تھا. والد مرحوم کو جب یہ ملا، 1936 کی بات ہے، تو اس وقت اوسط تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو اس کا بہت سخت جواب میرے والد بعد نے لکھا. اس کا عنوان تھا غوغائے تکفیر، اور یہ مضمون مولانا ظفر مسوانی صاحب کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، اس لیے کہ عام طور سے استفتاء اور فتوی کے جواب وہی دیا کرتے تھے اس وقت، اور بہت سخت مضمون تھا غوغائے تکفیر کے نام سے، اور وہ رسالہ النور میں چھپا بھی. جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو حضرت مولانا تھانہ متر نے اس سے رجوع فرمایا، اور پھر یہ لکھا یہ فرمایا کہ میرا اصول یہ رہا ہے جب کوئی کسی کتاب پہ اقتباس بھیجتا ہوں تو میں اصل کتاب منگوا کے دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے اس بار مفتی کفایت اللہ صاحب کے دستخط پہ اعتماد کر کے دستخط کر دیے۔ میں نے جب جب اپنے اصول سے انحراف کیا ہے مجھے پچھتانا پڑا ہے، اور پھر اس فتوے سے رجوع کیا، وہ فتویٰ پھر رسالہ نور میں پہ شائع ہوا، اس میں ترجیح راجح میں شائع ہوا رجوع کے نام سے۔ ہمارے جو علماء اور اہل اللہ ہیں اور جو اہل تقویٰ ہیں وہ اپنی آراء سے ہمیشہ رجوع کرتے رہے ہیں جب ان پر صدق ظاہر ہو جاوے، تب کوئی ایسی بات نہیں۔ تو جب یہ بادل چھٹ گیا اور یہ پھر معاملہ دوبارہ وہ ہو گیا، تو اب 1937 کا زمانہ تھا جب پہلی بار میرے والد کی ملاقات ہوئی۔ مگر اس زمانے میں یہ عام شہرت ہو چکی تھی میرے والد ماجد کے تھانہ بھون کی طرف توجہ کی، اس سے ندوے میں بڑا سخت اضطراب تھا اور اہل علم کی دنیا میں بڑا سخت اضطراب تھا۔ حالانکہ عبدالماجد علی آبادی، مولانا عبدالواحد ندوی صاحب داخل ہو چکے تھے، مگر وہ مرید حضرت حسن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، مگر اصلاح کا تعلق انہوں نے ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے رکھا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے کتاب نہ پڑھی ہو تو آپ کو پڑھنا چاہیے، معاصر حکیم امت، اور ہمارے ڈاکٹر برہی صاحب کی کتاب بسائر حکیم الامت، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ سوال یہ تھا کہ یہ ملاقات کیسے ہو، اور اس لیے کہ اتنا خلفشار تھا ان چیزوں کی وجہ سے، تو اتفاق سے موقع یہ آیا کہ سہارنپور میں ایک میٹنگ تھی سرکاری، وہاں گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے واپسی میں اچانک تھانہ پر اتر گئے بغیر کسی اطلاع کے۔ ملازم نے جا کے اطلاع کی، ملازم ان کے دو ہوا کرتے تھے، ایک نام تھا نیاز، ایک کا نام تھا سلیمان۔ تو غالباً سلیمان نے جا کے اطلاع کی حضرت کو، حضرت اپنے گھر پر تھے کہ فلاں صاحب آئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم علی سلیمان کو پہچانتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت، انہوں نے یہی نام بتایا ہے۔ تو لکھا ہے محفوظ اشرف زمانے میں بھی ہے، لکھا ہے کہ میں سنتے ہی حاضر ہوا، میرے ذہن میں ان کا جسہ طویل و عریض تھا، مگر متوسط القامت اور متوسط الجسہ پا کر مسخر ہی ہو گیا، اور اتنی دیر تک بیٹھے رہے تو وہاں پہ سب چلے گئے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جو مشہور ہے، جس سے میں نے بتایا کہ آخری جو دعایتیں ہیں اس کا اسی سے میں جوڑوں گا اس کا رشتہ۔ تو چلتے وقت جب یہ پہنچ گئے تو مجلس میں اور بھی لوگ حاضر ہو گئے، بہت سے لوگ تھے، ڈاکٹر رہی صاحب تھے، ہمارے خواجہ صاحب تھے، اور کئی لوگ حضرات تھے، یہ سب آ گئے وہاں۔ جب لیکن والد بھائی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ جو تھا، اور جو شہرت کے بام پر پہنچے ہوئے تھے، اس لیے ان کا سفر آسان نہ تھا، کہیں بھی جائیں تو ایک عجیب خلقت جمع ہو جاتی تھی۔ چانچے یہی صورتحال ایک ندوی اور علامہ سیرمان ندوی تھانہ بھون کی خانقاہ میں آئے، یہ خود بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ خود بہت بڑا مجاہدہ تھا۔ یوں سمجھ لیجیے، ندوی کا اگر ذہن رکھا جائے تو تھانہ بھون جانا، یہ خود بہت بڑا مجاہدہ تھا۔ یہ مجاہدہ اسی طلب پر تھا کہ اصلاح حال کی کوشش تھی۔ تو چلتے وقت میرے والد نے فرمایا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ یہ بات، یہ درخواست بہت آہستگی سے کی، میرے تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب بھی آہستگی سے دیا۔ جو جواب دیا اس پر میرے والد پہ گریہ طاری ہو گیا، اور جب کچھ طبیعت سنبھلی تو السلام علیکم وعلیکم السلام اور روانہ ہو گئے۔ اب لوگوں کو اس کی فکر رہی کہ سید صاحب نے کیا پوچھا، حضرت نے کیا جواب دیا، سید صاحب کے گریہ کیوں طاری ہوا، یہ کیا مسئلہ تھا اور کون پوچھے۔ اب تو حضرت خواجہ صاحب کو لگایا گیا، جیسے ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ہمارے حضرت سے جب کچھ سوال کرنا ہوتا ہے ایسا جس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہم میر صاحب کو لگاتے تھے کہ صاحب میر صاحب ذرا پوچھ کے بتائیں ہمیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں میر صاحب کو کہ ہمارے حضرت کے خواجہ صاحب ہیں یہ، تو اور شاعر بھی ہیں ہمارے میر صاحب۔ تو خواجہ صاحب کو لگایا گیا کہ وہ معلوم کریں۔ چانچ ایک دو دن کے بعد طبیعت میں انشراح دیکھا تو پوچھا حضرت سید صاحب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ بھائی چلتے وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے. تو میں نے سوچا اپنے دل میں کہ اتنے بڑے عالم فاضل کو میں کیا نصیحت کروں. کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے القا کیا, میں نے کہا کہ حضرت اس راہ کا سب سے پہلا قدم, اس راہ کا سب سے پہلا قدم اپنے نفس اپنے کو مٹا دینا ہے, اور یہی اصل ہے. جب تک انانیت باقی رہے گی کام نہیں ہوگا. اپنے نفس کو, اپنے دل کو, اپنے نفس کو مٹانا ہے, اپنے آپ کو مٹانا ہے. اور واقعی میں چند مثالیں دوں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی انہوں نے اپنے نفس کو مٹا دیا تھا. اور اس کے بعد روانہ ہو گئے, اور اس کے بعد 1938 میں حضرت محترم عدالت کی وجہ سے لکھنؤ تشریف لگے علاج کے لیے. ان کے خلیفہ ہوا کرتے تھے محمد حسن صاحب, کاکوری کے تھے وہ. ان کا ایک کتب خانہ تھا انوار بک ڈپو کے نام سے لکھنؤ میں, امین آباد میں ان کا مکان ہوا کرتا تھا. وہاں حضرت کا قیام تھا. جب حضرت نے کا سفر ہوا تو یہ کہا کہ کسی کو میرے سفر کی طرح نہ کی جاوے. لیکن ظاہر ہے کہ جب حضرت تلا تو ہو ہی گئی. حضرت مفتی محمد صاحب امرتسری رحمۃ اللہ, دیکھیے اس میں ہر چیز کی اصلاح میں نظر رکھتے ہیں یہ حضرات, کہ جب حضرت مفتی محمد صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے عاشق تھے بالکل, آپ لوگوں نے تو ان کو نہیں دیکھا, اگر دیکھا ہوتا تو آپ کو اندازہ ہوتا کس طرح سے وہ گفتگو کرنے میں ایسا معلوم ہوتا جیسے کہ دل کھینچے کے چلا جا رہا ہے. بالکل عاشق تھے. اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں کو اس نصیحت کی ایک مسئلے میں ایک بار کہا کہ یاد رکھو کہ تمہیں یہ روٹی بھی حضرت ہی کی نسبت سے مل رہی ہے. تو حضرت سے بالکل تھے. تو حضرت مفتی محمد صاحب نے خط لکھا کہ میں بھی حاضر, مجھے اجازت دی جائے. حضرت نے فرمایا اجازت ہے بشرطے کہ قیام و طعام کا انتظام خود کیا جاوے. ہم لوگوں کے یہاں دستور یہ ہے نا بھائی, ہمارا مدرسہ صاحب نے بلایا ہے کھانے پر دوپہر کے, ہم جا رہے ہیں میرے ساتھ دو تین آدمی اور رکھ رہے ہیں. چلو چلو کوئی بات نہیں کوئی فکر نہیں, ہمارے دوست ہیں کر دیں گے سمجھ لیں. دیکھو فرمایا کہ اجازت ہے بشرطے کہ قیام و طعام کا انتظام خود کیا جاوے. تمام مریضین کو اتنا ہے کہ کیوں میزبان پر بوجھ ڈالا جاوے. اس کے بعد 1939 کا زمانہ ایسا ہے جب وہ بیٹھ ہوئے, یعنی یہ سمجھیے کہ تقریباً 10 سال کا عرصہ لگا وہاں تک پہنچتے. اور پھر جب مریض ہو گئے, اس مریض ہونے کے بعد جو پہلی غزل کہی ہے, پا کر تجھے اپنے کو میں کیا بھول گیا ہوں, ہر سود و زیانے دو سرا بھول گیا ہوں. عالم کے تماشے نہیں اب جاذب دل ہیں, عالم کے تماشے نہیں اب جاذب دل ہیں, ہر لذت ہستی کا مزہ بھول گیا ہوں. الٹا ہے ورق آج سے افسانہ نو کا, الٹا ہے ورق آج سے افسانہ نو کا, افسانہ پاری نہ دلا بھول گیا ہوں. پھر لکھا کہ جو عالم اپنا بیت کے بعد ہوا, باغ میں صحرا نظر آتا ہے اور صحرا میں باغ, باغ میں صحرا نظر آتا ہے اور صحرا میں باغ, اب میرے جوش جنوں کا اور ہی انداز ہے. اور اس کے بعد تعلیم طرح کے مجلس کا نقشہ کھینچا ہے, ادھر کہتا گیا وہ ادھر آتا گیا دل میں, اثر یہ ہو نہیں سکتا کبھی دعوائے باطل میں. اصلاح حال کے لیے کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ تزکیہ خیری متعدی ہے, اس کے لیے ایک بزکی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا شعر میں لکھا, جو موسیٰ بھی ہوں تو بھی اتباع خضر لازم ہے, جو موسیٰ بھی ہوں تو بھی اتباع خضر لازم ہے, ہدایت منحصر ہے اتباع شیخ کامل میں. دیکھیے ہمارے حضرت نے ایک بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک نبی کے آنے کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اور جو فرائض نبوت کا ذکر ہے اس میں جو ترتیب ہے اس میں یعلم الکتاب و یزکیہم ہے. ہمارے حضرت نے نقطہ بیان فرمایا, عجیب نقطہ ہے, فرمایا کہ دیکھیے حضرت ابراہیم جو دعا کی تھی اس میں یعلم الکتاب و یزکیہم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دعا قبول کی اس میں ترتیب بدل دی. اس میں یزکیہم یعلم الکتاب ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تعلیم کتب کتاب جو ہے وہ تزکیہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے زنگ ہٹانا پڑے گا۔ جب آپ کسی دیوار کا گھر پر پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرانا پینٹ نکالتے ہیں پھر کرتے ہیں، تو ایسے اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ پہلے اپنے قلب کو صاف کرے تاکہ اس کنٹینر میں اس میں کچھ تو وہ سما سکے۔ اب دیکھیے یہی جو علامہ اور کیا کیا لوگ کہتے تھے، میرے ہوش و خرد نے جمع جو خرمن کیا برسوں، میرے ہوش و خرد نے جمع جو خرمن کیا برسوں، لگا دے برق ایمن آگ اس تو میرے حاصل میں۔ دنیا بدل جاتی ہے اس کے بعد۔ خیر یہ قصہ بہت لمبا ہے، میں زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا۔ اور اس کے ایک ہی سال کے بعد، دو ہی سال کے بعد 1942 میں خلافت دے دی۔ خلافت کے سلسلے میں نے استفسار فرمایا، اس کو کوئی جواب میرے والد نے نہیں دیا۔ پھر تھانہ بھون حاضری ہوئی، تب مولانا نے پھر یاد دہانی فرمائی اور کہا کہ میں نے ایک مسئلے میں آپ سے استفسار کیا تھا، اس کا جواب نہیں ملا۔ اس میں لکھا یہ تھا کہ میں خلافت دینا چاہتا ہوں۔ اس کا میرے والد نے جواب دیا کہ حضرت پیروں تلے زمین نکل گئی، پیروں تلے زمین نکل گئی، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں نو والد ہوں اور نو آموز ہوں۔ حضرت نے جواب دیا کہ الحمدللہ جواب حسب توقع آیا، الحمدللہ جواب حسب توقع آیا، میں آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہوں۔ اور یہ بیعت ہوئے ابھی ایک ہی دو سال کا عرصہ گزرا تھا اور اتنی جلدی ہو گئی۔ وہاں خانقاہ میں بہت سے لوگ پڑے ہوئے تھے، بیسوں پڑے ہوئے تھے، اس میں کچھ چیمی گوئیاں بھی ہوئیں۔ حضرت تک یہ بات پہنچی، حضرت نے فرمایا، جواب دیا کہ بھائی تم لوگ یہاں ہو اور تم لوگوں کی مثال گیلی لکڑی کی ہے کہ میں جسلائی دکھاتا جلاتا ہوں، دھواں اٹھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سید صاحب خشک لکڑی تھے، میں نے جسلائی دکھائی تو جل اٹھے۔ تو غرض یہ سلسلہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں ایک دو مثال دے دوں، ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے ان چیزوں کی، مگر دیکھیے جب شیخ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اصلاح ہو جاتی ہے اور قلب کی طرف ہوتا ہے، باطنی اصلاح کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو ہر چیز پر نظر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے قلب کا محاسبہ کرنا، ہر قدم پر محاسبہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ مدارس میں ہوں، اپنے دفتر میں ہوں، کسی چیز ہمیں احتیاط نہیں ہوتی، ان کا قلم استعمال کر لیا، ان کا قادر استعمال کر لیا، ان کی چیزیں استعمال کر لی بغیر اپنے ذاتی مسئلے کے لیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرکاری طور پہ کام کر رہے ہیں، سرکاری کاغذ، سرکاری قلم ہے، لیکن جب اپنی کسی ذاتی چیز پہ کام کرنا ہو تو اپنا قلم نکال کے اس وقت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دم بھوپال میں جب وہ قادر القضات تھے، نواب بھوپال سے ملنے جا رہے تھے، ان کا کپڑے نکال دیے گئے۔ اس زمانے میں وہ جوتا پہنا کرتے تھے، جو باہر جانے کے لیے وہ پمپ ہوتا تھا، اس کی جو چھوٹی انگلی ہے پاؤں کی، اس کے پاس سے چمڑا کٹ گیا تھا، کچھ پھٹ سا گیا تھا، تو ایک نیا جوتا انہوں نے خریدا تھا۔ تو جب جانے کا وقت آیا تو نیا جوتا بھی نکال دیا گیا نواب صاحب بھوپال سے ملنے کے لیے۔ کپڑے پہن کے، جوتے پہن کے گاڑی پر پہنچے اور فوراً واپس آئے، اور آ کر کے پھر انہوں نے پرانا جوتا پہنا۔ تو ظاہر ہے کہ میرا تعلق شیخ و مرید کا تو نہیں تھا، باپ بیٹے کا تھا، اس لحاظ سے میں نے اصرار کیا کہ آپ نے کیوں نیا جوتا پہنا، پرانا جوتا پہنا، آپ جا رہے ہیں نواب صاحب سے ملنے کے لیے، پرانا جوتا کیوں پہنا، آپ نیا جوتا پہنا۔ میں نے بڑا اصرار کیا تو فرمایا کہ دل میں عجب پیدا ہو گیا۔ یہ ہے محاسبہ، جب اپنے قلب ہر ہر چیز کا محاسبہ۔ تو بہرحال یہ اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا تبدیلی پیدا ہوئی۔ اب میں جو اس کو میں نے ذکر کیا تھا، مولانا شبلی کے انتقال پر فارغ سبق کا ذکر کیا تھا، جب حضرت مولانا متعلق کا انتقال ہوا تو مرض الموت کے وقت حاضر ہوئے، اور جب جانے لگے تو حضرت نے میرے والد کا ہاتھ مصافہ کیا اور یہ کہا کہ خدا کے سپرد کیا۔ تو فرمایا، میرے والد نے فرمایا، لکھا بھی ہے کہ یہ الفاظ پہلے میرے کانوں نے نہیں سنے تھے، تو جب انتقال ہو گیا اس پر جو نظم لکھی تھی اس پر جو نوحہ تھا، داغ فراق یار مٹایا نہ جائے گا، اب دل کا یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، حرف دم ودا خدا کے سپرد ہو تا آخر حیات بھلایا نہ جائے گا، اے میں کشو یہ درد تہے جام بھی پیو، اے میں کشو یہ درد تہے جام بھی پیو، ترسو گے پھر یہ جام پلایا نہ جائے گا، چاہا تری محفل کا ہر چراغ یوں ہی جلا کرے گا بجھایا نہ جائے گا۔ اب دیکھیے جو بات میں نے کہی تھی اس وقت آپ کو کہی تھی فریب صبر کی، جو بات مولانا شبلی کے انتقال پہ کہی تھی، اور اب کیا کہتے ہیں، اے دل خاموش صبر و رضا کا مقام ہے۔ دیکھیے وہاں تو کہا تھا فریب صبر کھایا دل فریب انصاف، یعنی صبر کو فریب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ فریب ہے، ہمارا غم نہیں ختم ہوگا، وہ فریب تھا۔ اب فرما رہے ہیں اے دل خاموش صبر و رضا کا مقام ہے، نقش دوا میں فیض مٹایا نہ جائے گا۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اصلاح سے پہلے اور اصلاح کے بعد کی کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اب میں ایک جو تو میں نے آیتیں بیان کی تھیں اس سے اندازہ آپ کو ہوگا کہ کیا حال ہوتا ہے ان حضرات کا جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ جو میں نے آیت بیان کی ہے اس کا تعلق علماء و غیر علماء دونوں سے ہے، بلکہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کرتے ہیں کہ مولوی کا نفس بہت موٹا ہوتا ہے، اسے پتلا کرتے کرتے بہت وقت لگتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم تو حاصل ہو جاتا ہے اور اسی علم کی بنا پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بحث کی تھی، اور اسی لیے فرمایا کہ قلب کو دل قابو کرنے کے لیے اپنے علم سے بچنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ قلب میں وہ چیز پیدا کی جائے تاکہ وہ توازن پیدا ہو۔ تو صرف نرا علم کافی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے کو مٹانا پڑتا ہے جو حضرت مطلع نے فرمایا تھا۔ اسی لیے پرانے زمانے میں اللہ عالم ثواب کا ایک کام اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو اس میں جو آیت میں نے بیان کی تھی، پہلی آیت جو میں نے بیان کی تھی، اس کے شان ورود سے اور شان نزول سے علماء واقف ہیں، مگر جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کے ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ قرآن پاک جب کسی عمل کے مطالبے کا مطالبہ کسی عمل کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، اسلموا نہیں کہتا، اس لیے کہ مطالبہ انہی سے ہوگا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے وہاں یا ایھا الذین آمنوا کا استعمال کیا ہے، اور اس میں کہا یہ پھر دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کا مخاطب کون ہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے مخاطب اس کے کون حضرات ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ان سے کہا جا رہا ہے۔ تو ایمان کی کمزوری اور ایمان کی میں تقویت کا حاصل کرنا، اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ صحبت حاصل ہو اہل اللہ کی، اور اہل اللہ کون لوگ ہیں اس کا دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، یہ ہیں صادقین، جو صادق فی العقیدہ بھی ہیں اور صادق فی العمل بھی ہیں، اور یہ ایمان کی حفاظت کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے، یہ شہادت گہی الفت پر قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ جو ایمان حاصل ہو گیا اس ایمان کی حفاظت کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنا بہت آسان ہے، تراویح ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس کے بعد تہجد پڑھتے ہیں، لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، کہ بہت آسان ہے، لیکن گناہوں سے بچنے میں جو محنت کرنی پڑتی ہے اس پر ثواب ہے، اور اسی پہ محنت کرنی پڑتی ہے، یہ بہت آسان ہوتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے میں کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ چیز ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس پہ بات ختم کرتا ہوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں خاص طور سے آج کل کے متجدد لوگوں کے تصوف کے نام سے چڑ ہوتی ہے. میں ایک مرتبہ ہتوارا نے مصحف فرمایا بیان کرنے کے لیے کہیں بیان کر رہا تھا ساؤتھ افریقہ میں, تو میں نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا کو بہت پسند آیا. میں نے کہا میں کمرشل صوفیزم کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں تجارت ہوتی ہو, اس صوفی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں واج ماضی فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو تصوف کے نام سے اگر چڑھ ہے تو تذکیہ و احسان تو اصل نام ہے اس کو استعمال کریں, تو اصل تو تذکیہ اور احسان ہے اس کی جو بنیاد ہے اس کی. تو آپ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی برائی خود بخود ہم اصلاح کر سکتے ہیں اس کی. ہتھانی تو رہے کسی نے خط لکھ کے بھیجا کہ حضرت مجھے اپنی برائی برائی نہیں معلوم ہوتی. اور یہ ہوتا ہے دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے اپنی آنکھ کا شخصی نظر نہیں آتا. تو کہا کہ مجھے حضرت مجھے اپنی کوئی برائی برائی نہیں معلوم ہوتی. حضرت نے جواب دیا کہ صحیح ہے, اس لیے کہ بیت الخلاء میں اپنے پخانے کی بو ناگوار نہیں ہوتی. مثال چاہے کروڈ ہو مگر حقیقی ہے, دوسرے کی بو محسوس ہوتی ہے. جس لیے ضرور اس بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اصلاح کے لیے کریں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, پاکستان میں ہندوستان میں پاکستان میں کرکٹ کا بہت شوق ہے, ہاکی کا ہے, فٹ بال کا ہے, گیروں کا ہے. میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں, اس میں کسی کوچ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بیٹس مین کو بیٹ کرنا نہیں آتا؟ کیا فیلڈر کو فیلڈ کرنی نہیں آتی؟ کیا بولر کو بال کرنا نہیں آتا؟ کیا فٹ بال کو کک کرنا نہیں آتا؟ ہاکی کو کک کرنا نہیں آتا؟ مگر کوچ کا مقصد یہ ہے, کوچ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹنگ میں غلطی کیا ہے, آپ کی فیلڈنگ میں غلطی کیا ہے, آپ کی بولنگ میں غلطی کیا ہے. تو اگر ہم کھیل کے میدان میں کوچ قبول کر سکتے ہیں تو دین کے میدان میں کیوں کوچ قبول نہیں کر سکتے؟ تو بات سمجھنے کی یہ ہے, بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اپنے نفس کو ماننا بہت بڑی چیز ہے. اصل مجاہدہ تو وہیں ہوتا ہے, اپنے آپ کو سبمٹ کرنا کسی کے سامنے. دیکھیے اہل اللہ کا عجیب عالم ہے, طاقت کے بل پر, فورس کے طور پر, بندوق کے اوپر تو سر تو جھک سکتے ہیں, دل نہیں جھکتے. لیکن اہل اللہ کے ساتھ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں سر بھی جھکتے ہیں اور دل بھی جھکتے ہیں. اقبال کا ایک شعر ہے, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو پھر دیکھو, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو پھر دیکھو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو ان حضرات کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس پر کرنا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا, میں خود بھی اس کا مستحق ہوں, آپ میری دعا فرمائیں, میں آپ کی دعا فرماؤں. لیکن اصل رسول چیز یہی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک میں نے جو دیکھا اور پایا, خود ہمارے حضرت والدہ کی مثال ہمارے سامنے ہے, ان فوان شباب میں 17-18 سال کی کیا عمر ہوتی, اس میں جو مجاہدہ انہوں نے کیا, آپ حضرات کو نہیں دیکھا. اور آج کچھ اشعار پڑھے جا رہے تھے, گرے میں چاک کا ذکر تھا, حضرت کے شیخ کے اول جو تھے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ ان حضرات کا جن کا آپ نے نام سنا ہے, الحمد للہ مجھے ان کی زیارت کا موقع ملا ہے. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ اساتین ہیں. اور 1951-52 میں تو یہاں علماء کا نورتن موجود تھا, حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندھری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ, مفتی مسعود رحمۃ اللہ, یہ حضرات سلسلے اشرفیہ کے منتسبین تھے جن سے سلسلہ پورا پھیلا ہوا تھا. یہ حضرات یہاں جمع تھے. آخر کچھ تو وجہ ہوگی ان علماء میں, ذرا بات سمجھنے کی ہے یہ بات. میرے والد جب مریض ہو گئے تو کسی نے خط لکھ کے بھیجا کہ سید صاحب میں کون سی کمی تھی جو تھانہ بھون چلے گئے. اور ایک صاحب نے تو اس زیادہ سخت لکھ دیا, انہوں نے لکھا کہ سید صاحب کو اس وقت تک اطمینان نہ ہوا جب تک کہ اپنی ندویت کو تھانہ بھون کے قربان گاہ پہ بھیٹ نے چڑھا دی. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیا رد عمل تھا. میرے والد نے جواب دیا, لوگ مجھے اپنے منہ سے اپنے زبان سے تو علامہ کہتے ہیں, اور جب میں کام کرتا ہوں کہتے ہیں بے وقوفی کام ہے. پھر فرمایا میں نے اپنا مقتدہ کسی اور کو بنایا ہے, آپ اپنا مقتدہ میرے علاوہ کسی اور کو بنا لیں. یہ ہوتی ہے اصلاح کے بعد کہ پھر اپنے آپ کو ہیج کر دیتا ہے. حضرت حضرت علیہ کی طرف سے دیکھیے کہ وہ آفت اور وہ اس طرح سے کرنا, کبھی اپنی رائے کو تھوپا نہیں ان کے اوپر. اور جو میں نے لکھا تھا فکر میں تبصر آخر تک رہا. حضرت تعالیٰ نے ایک تسبیح دی, بھیجا ہدیے میں. ہمارے والد کو تسبیح استعمال فرماتے تھے. والد صاحب نے اس کا لکھا کہ خواجہ بخشید مرا صبح سدانہ بلطف, خواجہ بخشید مرا صبح سدانہ بلطف, داناندہ مرا در حلقہ کا رسید. تو حضرت یہ بات یہ ہے کہ آخری بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہے, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر شارٹ کٹ ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ ایسے شیخ کامل کے پاس جائیں جو آپ کی اصلاح کر سکے, اور جو وہ کہے اس کو کرے, من نوامز کرے. اس کے علاوہ اور کوئی طرق نہیں سکتا. آج کا سب سے بڑا مرض یہی ہے کہ ہر شخص عالم بنا ہوا ہے, ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے. اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں, اب تو انٹرنیٹ مفتی بنا ہوا ہے, اب تو مفتی حضرات کی بھی ضرورت نہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو جو کچھ میں نے عرض کیا میں اس کا خود بھی مستحق ہوں, اور میں نے امتثال امر کے بنا پر میں نے چند بات عرض کر دی. وہ نئے حلقے میں ایسے حضرات موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ بہتر بیان کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور سے استقامت دین توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے, اور جب تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں, اس کے یہ موقع بار بار نہیں آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.